نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اچھا اگلی آیت کے اندر جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں نا پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی وہی بات ہے. یہود میں بھی سب ایک برابر نہیں ہے. کیسے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے من جو ان اگر تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ تو امانت دے اس کو ساتھ خزانے کے یو ادی ہی الیک تو ادا کر دے گا تیری طرف. اگر آپ اس کے پاس ایک خزانہ بھی رکھوائیں گے تو وہ آپ کو واپس کر دے گا. یعنی اتنے ایماندار اتنے ایماندار کہ یعنی ذرا سی بھی ان کے اندر ہیرا پھیری نہیں ہے بے ایمانی نہیں ہے. اور یہ خاص اشارہ تو اس وقت بھی عبداللہ بن سلام کی طرف تھا, بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. اور ان کے پاس 12 اوقیہ سونا کسی کا امانت کے طور پہ پڑا ہوا تھا. جب مسلمان ہوئے سارا کا سارا واپس لوٹا دیا, پائی پائی واپس دے دی. ٹھیک ہے, تو یعنی اتنے زیادہ ایماندار ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ اور ان میں سے ایسے ہیں کہ خزانہ تو کیا ایک دینار بھی اس کے پاس آپ امانت کے لیے رکھوائیں گے نا لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْهِ نہیں وہ ادا کرے گا تیری طرف. الا ما دمت علیہ قائما مگر تب کرے گا جب تم اس کے سر پہ ہی کھڑے ہو جاؤ, جس کو ہم کہتے ہیں نا عام زبان میں قائم ہو جاؤ اس کے اوپر, یعنی اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. تو ایک دینار اس کے پاس رکھاؤ گے نا ایک دینار بھی نہیں واپس کرے گا جب تک آپ اتنا اس کو مجبور نہ کر دیں, پریشرائز نہ کر دیں. یہاں سے کیا پتا چلتا؟ ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا یہ بات کہ ہم یہ جو جنرلائز کر دیتے ہیں نا کسی قوم کو کسی لوگوں کو کسی رنگ کے لوگوں کو یا کسی مذہب کے لوگوں کو کہ یہ فلاں جو لوگ ہیں نا بس یہ تو ایسے ہی ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہر قوم میں ہر مذہب میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. ہاں کئیوں میں میجورٹی برے خراب لوگوں کی ہوتی ہے. اب جیسے اہل کتاب کی یہ جو یہود کی کتنی ساری باتیں جو ان کے اندر جو خامیاں آ گئی تھیں جو ان کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اپنے دشمن کی بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی ہے. جو اللہ کے خلاف اس کے رسول کے خلاف اور اس دین کے خلاف کیسے کیسے پروپیگنڈاز کرتے تھے ان میں بھی اگر کوئی خوبی ہے نا تو یہ نہیں ہے کہ ان کی خوبی کو اگنور کر دیا جائے. ہمارے سامنے تو کیا ہوتا ہے, دیکھیں کوئی آدمی اگر ہمیں برا لگتا ہے کوئی ہمارا دشمن ہے اس کے اندر چاہے 1000 خوبیاں بھی ہوں ہم نے نہیں ماننی, ہمیں اس کی خامیاں ہی نظر آتی ہیں. اور جو ہماری پسند کا ہو جس سے ہمیں پیار ہو اس کے اندر 1000 خامیاں بھی ہوں گی نا ہمیں وہ خامیاں نظر ہی نہیں آتی. جیسے انسان کو اپنی اولاد کی خامی نظر ہی نہیں آئے گی, اس کو لگا بس میری اولاد جیسے پرفیکٹ ہے نا اس طرح سے کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کو اور کسی کا ہوتا ہے. ایک ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں, بعض لوگ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں تو اتنے زیادہ ان کے ساتھ تو ان کی افیلیشن ہوتی ہے کہ یعنی کسی کو سورج بھی سامنے نظر آ جائے اس طرح سے ان کے سامنے کوئی برائی آتی ہے, سورج کی طرح آیا ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے وہ اس کو مانتے ہی نہیں. تو اور اسی طرح اگر کسی کے مخالف ہیں کسی پارٹی کے تو اگر وہ اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہوگی وہ بھی مان کے ہی نہیں دیں گے, اس کی خامیاں ہی نظر آئیں گی. لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے. جو ان کی خوبی اہل کتاب کی اس کو مانا گیا, جو ان کی خامی ہے وہ بھی بتائی گئی لیکن خوبی کو اگنور نہیں کیا گیا. 1000 خامیاں ان کے اندر, ان میں ایک خوبی بھی ہے تو اس کو بھی لا کے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا. سبحان اللہ, ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا ہمارا دل ہو سکتا؟ بڑے دل کے لیے کیا چاہیے؟ ہم بھی دیکھیں جو ہمارے مخالف ہیں، جو ہر وقت ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں، جن سے ہم بدزن رہتے ہیں، جن سے ہماری کوئی دشمنی ہے، ان میں کوئی خوبی آپ بھی ڈھونڈیں، اور پھر دیکھیں کیا کبھی آپ کو ان کی کوئی خوبی نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہر ایک انسان میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. کیا کوئی خوبی نظر آتی ہے؟ کیا کبھی آپ ان کی تعریف کر سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں ان کی یہاں پہ تعریف کر دی، آپ کر سکتی ہیں تعریف؟ اتنا بڑا دل رکھنا چاہیے، اتنی تنقید کے باوجود قرآن نے جو طریقہ اپنایا یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. تو ایسے لوگ ہیں ان میں. اور دیکھیں دوسری بات، ہمیں ایک اور یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آج بھی، یہ صرف اس وقت کی نہیں بات ہے، آج بھی یہود میں بھی، اہل کتاب میں بھی، چاہے یہودی ہیں چاہے عیسائی ہیں، دونوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن خاص طور پہ یہودی اس طرح سے کرتے تھے، مگر خیر اہل کتاب کی بات ہو رہی، آج بھی ان میں ایسے لوگ ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم مسلمان جو اتنے زیادہ بالکل ہی ایک ون سائڈڈ سوچنا شروع کر دیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ بھی ان کی سازش ہے، یہ بھی ان کا کوئی وہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان میں آج بھی حق پرست لوگ ہیں، آج بھی ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ خود آواز اٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہ یہود میں سے. عیسائیوں میں بھی جب ان نے بہت سے ملکوں میں ان کی ملکوں کی طرف سے، ان کی حکومتوں کی طرف سے بہت ٹارچر ہوا، تو انہی کے لوگ خبریں لے کر سامنے آئے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے. تو ان میں آج بھی انصاف والے لوگ بھی ہیں، اور دوسرے تو ہیں ہی ہیں ظاہر ہے. لیکن دیکھیں نا، یاد رکھیں ہر قوم میں ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے، مسلمانوں میں بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو بے ایمان ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک ٹریک، ون ٹریک مائنڈ کے ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی کسی قوم کو، سب کو ایک ہی دفعہ میں رگڑ نہیں دے کہ سارے ہی ایسے ہیں، سارے یہ یہ ہیں. نہیں، خیر ہر ایک قوم میں، کسی افراد میں ضرور ہوگی، خاص طور پہ ان لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی انصاف پسند ہے. اچھا، یہ سارا کام وہ کیوں کرتے تھے؟ یہ کہ بھئی ایک دینار بھی اگر کسی کا رکھ لیں گے، ادا نہیں کریں گے، یہ کیوں کرتے تھے ایسے؟ دینار تو چھوٹی سی چیز ہے، ایک دینار بھی نہیں ان سے واپس لوٹایا جاتا، کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ آگے بتائی گئی، ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیلا، سبیل ہمارے اوپر امیین کے بارے میں کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں، یعنی کوئی پکڑ نہیں ہے ہماری امیوں کے بارے میں. امی کون ہے؟ یعنی جو غیر یہودی ہیں، غیر اسرائیلی ہیں، جو اہل کتاب نہیں ہیں. خاص طور پہ یہود کی بات ہو رہی ہے یہ، کہ جو یہودی نہیں ہیں ان کے بارے میں ہمارے سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ان کے ساتھ جو مرضی ظلم کرو، ان کا ایک دینار بھی رکھ لیا نا، ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنے پریجوڈس ہیں، اور حالانکہ یہ بات ان کی کوئی تورات میں تو نہیں لکھی ہوئی، مگر ہاں ان کے علماء فتوے دیتے تھے، اور ان فتووں پہ ایک بک ہے تالمود، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو غیر یہودی ہے، غیر اسرائیلی ہے، اس کے ساتھ کوئی سلوک ایسا کرو گے نا تو کوئی تمہاری پکڑ نہیں ہے. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو مار دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں لیا، کوئی جرمانہ نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اگر غیر اسرائیلی کا بیل اسرائیلی کے بیل کو مار دیتا ہے تو اس کے اوپر جرمانہ ہوگا، سمجھائی؟ اس کو پے کرنا پڑے گا. اور اتنا زیادہ، یعنی ہم ریسزم کہتے ہیں، وہ ریس کے لیے ہوتا ہے، ان کا ریلیجن میں اتنی ڈسکریمنیشن ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کہ اگر کوئی گری پڑی چیز ملے، اب اس کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کی تالمود میں لکھا ہوا ہے، ان کے علماء کے فتوے ہیں، اگر کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو ارد گرد کی آبادی کو چیک کرو، اگر وہ اسرائیلی آبادی ہے تو اعلان کرنا چاہیے کہ بھائی کس کی چیز ہے، اور اگر غیر اسرائیلی آبادی ہے تو بغیر اعلان کے چیز رکھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ جو غیر اسرائیلی ہیں نا ان کو انسان نہیں سمجھتے، سوچتے ہیں انسان صرف ہم ہیں، یہ ہیں جانوروں کی طرح ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، ان کے نزدیک تو باقی سارے کافر ہیں نا، وہی صرف ہیں جو پکے سچے دین والے ہیں، اور آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے، یا اپنے آپ کو چوزن ونز اور سب سے اونچی چیز سمجھتے ہیں، اسی لیے کوئی کنورٹ نہیں ہو سکتا یہودی، پتا ہے نا آپ کو یہ بات، کوئی یہودی بن نہیں سکتا، وہ اتنے پراؤڈ اپنی بلڈ اور ریس پہ ہیں نا کہ آپ ان کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم سے کوئی سوال ہی نہیں ہونا، جو مرضی ان کے ساتھ کرو، اور ان کی بک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جو اسرائیلی نہیں ہے غیر اسرائیلی ہے اس کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھاؤ، اب اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی، وہ کوئی بھی غلطی کرے اسے تم بینیفٹ لو، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ، کہ بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھ چکی ہے کہ چونکہ ہم تو چوزن ون ہیں، ہمارا تو ہمارے ہم تو امت مسلمہ میں سے ہیں، لہٰذا ہم اگر کافروں کے ساتھ کچھ بھی کریں گے ہماری پوچھ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بے ایمانی کریں، ہم ان کے ساتھ جھوٹ بولیں، ہم ان کو دھوکہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تو ہیں ہی کافر، وہ فلاں یہودی ہے، وہ فلاں کرسچن ہے، وہ فلاں، آپ کی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے بتائیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو دھوکہ دینا جائز ہے، جیسے ان کی تو تالمود میں ان کی بھی تورات میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ انہوں نے خود ہی ان کے علماء نے کی ہوئی، آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ابھی تک آپ نے جتنا قرآن پڑھا ہے کہاں پہ کہیں یہ بات آپ نے پڑھی ہو کہ جو مسلمان نہیں ہے تم اس کے ساتھ جو بھی زیادتی کر سکتے ہو، مگر کتنا یہ کامن ہے کہ جب ہم کوئی دھوکہ دیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے تھے لو وہ کون سا مسلمان تھا، کہتے ہیں نا ایسے، لو وہ کون سا کوئی ایمان والا تھا، تو میں نے بھی خوب اس کو قیمت بڑھا چڑھا کے بتائی، میں نے بھی اس کو کہہ دیا کہ تمہاری کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے میرے پاس، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے نا، اور یا کسی کو دھوکہ دیتے ہیں غیر مسلم کو تو کہتے ہیں ہاں یہ کون سے مسلمان ہیں، اگر ہم نے ان کو دھوکہ دے بھی دیا تو، یعنی وہ اس کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں، یہ تو ان کا طریقہ ہے یہودیوں کا، ہم نے کہاں سے یہ لے لیا، اچھا یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی یہودی سے سود نہیں لے گا، باقی جو لوگ ہیں ان کو جو قرض دیں گے تو سود لیں گے، کیونکہ بس یہ ہے نا کہ وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، تو اب وہ یہ بات کہتے تھے کہ ان کا مال لوٹو، دھوکہ دو، چوریاں کرو، ان کے ساتھ جھوٹ بولو، جو مرضی کرو، ان کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ہم سے سوال صرف یہودی کے بارے میں ہوگا کہ اگر ہم نے یہودی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا تو، مسلمانوں کو اس غلط فہمی سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان چاہے کافر کو دھوکہ دے، اس کے ساتھ جھوٹ بولے، اس کے ساتھ ہیرا پھیریاں کریں، اس کے ساتھ امانت میں خیانت کرے، وہ بھی گناہ ہے، وَيَقُولُونَ لِلَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پہ جھوٹ کہتے ہیں، یعنی کیا جھوٹ ہے کہ بس اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے، تم اللہ پہ جھوٹی بات لگاتے ہو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، ان کو علم ہے کہ ایسا تو تورات میں ہے ہی نہیں، کہاں لکھا ہوا یہ، یہ ان کے بعد کی علماء کی باتیں ہیں، مثلا ہم کہیں کہ ہمارے فلاں امام یہ کہتے ہیں، فلاں امام یہ کہتے ہیں، ہمارے اماموں کا یہ مسلک ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ان کی تورات میں نہیں تھا، ان کے امام یا ان کے علماء، ان کے جو ربائز تھے، ان کی باتیں تھیں، تو تم اللہ کے اوپر لگا کے یہ بتا رہے ہو، بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، جس نے امانت کو پورا کیا، یعنی یہ کیا ہے، جو امانت ہے نا، یہ کسی نے کسی کے پاس رکھوائی، یہ ایک امانت ہے، ایک عہد ہے اس کے ساتھ کہ میں آپ کو لوٹاؤں گا، جس نے اس کو پورا کیا، وتقا اور تقوا کیا، فا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, تو اللہ تعالیٰ ایسے متقین سے محبت کرتا ہے. تو عہد کو نبھانا ایک تو پچھلی آیت سے لے لیں تو امانت پوری کرنا, دوسرا عہد کون سا ہے؟ وہ عہد تھا ان کے ساتھ, ان کے ہر جو پیغمبر آئے انہوں نے ان کو بتایا کہ ایک آخری نبی آئیں گے, ان کی یہ نشانیاں ہیں, تم نے ان کو ماننا ہے, یہ عہد تھا, لیکن انہوں نے نہیں پورا کیا. اور تقوی اختیار کرنا, تقوی ہوگا تو انسان عہد پورا کرے گا, تقوی نہیں ہے تو عہد نہیں پورا کر سکتے. تو یہ جو لوگوں کے مال کھا رہے ہیں, ناجائز طریقے سے خیانتیں کر رہے ہیں, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی بندہ نہیں پسند ہوتا وہ کسی کے ساتھ بھی خیانت کرے, جو بھی جس کے اندر خدا کا خوف ہی نہیں ہے. کیونکہ وعدے کو پورا کرنا, کمٹمنٹ نبھانا, عہد کو پورا کرنا, یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, اور یہ اللہ سے ڈرنے والے ہی کرتے ہیں پورا, ورنہ انسان کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں, جب مرضی عہد کیا توڑ دیا. دیکھیں اگر آپ کے ساتھ کوئی لیگل ڈاکومنٹ پہ سائن کراتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ عہد توڑا تو ہم آپ کو کورٹ میں لے کے جائیں گے, تو آپ اتنا ڈرتے ہیں کہ اللہ یہ تو ایسا ہے کہ اگر میں نے اس کی خلاف ورزی کی تو کورٹ میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن جو عہد اللہ کے نام پہ کیے ہوتے ہیں ان میں بھی اتنے سیریس ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ میں نے معاہدہ کیا, کانٹریکٹ کیا, یہ وعدہ کیا. عہد پورا کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر عہد شکن جو یعنی عہد توڑنے والا ہے اس کے دوبر پہ, اس کی پیٹ پہ ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جس سے اس کی عہد شکنی پہچانی جائے گی, اور لوگوں کو دور سے پتہ چل جائے گا. دیکھیں اتنی مخلوق کے اندر کسی کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے, کس چیز کا؟ کہ یہ عہد توڑنے والا تھا. اور یہ تک علماء کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی کافر سے عہد توڑ کے اور دھوکہ دے کے اس کا مال لے لے اور اس مال کو اپنے مسلم کنٹری میں لے آئے, جیسے کئی لوگ یہاں سے کارڈز پہ بہت بہت شاپنگ کریں گے, کچھ کریں گے, اس کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے اپنے کنٹریز, اور وہاں پہ جا کے سامان بیچ دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, تو فرمایا کہ دھوکہ دے کے عہد شکنی کر کے مال لے آیا ہے اگر وہاں سے اور اپنے ملک میں لے آیا, دارالسلام میں لے آیا, تو دوسرے مسلمانوں کو اگر پتہ چل گیا وہ اس کے مال کو نہ خریدیں, وہ خریدنا حرام ہے. کیونکہ جب ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط راستے سے مال لیا ہوا ہے تو آپ اس کو خریدیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں نا. اسی طرح جب مسلم نیشن کا کسی اور نیشن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے, کسی اور قوم کے ساتھ کوئی, مثلا ہمارا کنٹری اگر معاہدہ کر لیتا ہے کسی غیر مسلم کنٹری کے ساتھ, تو ان کی اجازت کے بغیر ان کا مال لینا اب جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے, بھائی اس طرح سے معاہدہ امن و امان کا اور اس کا اور اس کا معاہدہ. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں ہے کہ ان کا مال لوٹنے کھسوٹنے شروع ہو جائیں, کیوں وہ تو ہندو ہیں نا. نہیں, ہمارے اور ان کے درمیان اب کانٹریکٹ ہو گیا, اب ان کی جان اور مال مسلمانوں کی جان اور مال کی طرح ہی محترم ہے. جیسے مسلمان کا مال آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے, اس طرح آپ مشرک کا معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد اس کا مال نہیں لے سکتے اس کی اجازت کے بغیر. ابو ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ معاہدہ ہونے کے بعد کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے صحابہ نے ہمارے کھیتوں میں سبزیاں اور لہسن لے لی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اس کا کوئی مال حق کے سوا لینا جائز نہیں ہے. یعنی آپ ویسے اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, وہ تو صحیح ہے, لیکن اس کے علاوہ نا حق دھوکے کے ساتھ لینا یہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح جب مسلمان دارالکفر میں تجارت کے لیے داخل ہوں, مثلاً ہے کہ اس ملک کے اندر, یہ تو مسلمان ملک نہیں ہے, اس میں آپ ٹریڈنگ کے لیے آتے ہیں, جاب کے لیے آتے ہیں, پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو پھر بھی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ جس کنٹری میں گیا ان کی جان اور مال کے در پہ ہو جائے. کیوں ان کی جان اور مال کو خطرہ میں ڈالے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امان طلب کی ہے یہ ضمانت دے کے کہ میں آپ کی جان اور مال کو نقصان نہیں دوں گا، میں آپ کی جان اور مال میرے سے محفوظ رہیں گے۔ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں ضمانت نہیں دیتے، میں ایسے کوئی کام نہیں کروں گا، نہ کرتا تھا، نہ میرا ایسا کوئی ریکارڈ ہے، نہ کچھ ہے۔ ضمانت دیتے ہیں نا، بتاتے ہیں نا یہ بات، اور پھر ہی آپ ان کے کنٹری میں انٹر ہوتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے لوٹ کسوٹ شروع کر دیں گے، وہاں پہ جا کے دہشت گردیاں شروع کر دیں گے۔ تو آپ جب انٹر ہوئے تو آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے، ایک عہد کیا ہے، اتنے لمبے چوڑے وہ پیپرز کے اوپر آپ سے سائن کراتے ہیں، پھر آپ کو ویزا دیتے ہیں۔ جب ان کو شیورٹی ہو جاتی ہے کہ یہ ہر طرح سے ہمارے ملک میں آ کے ایک پرامن شہری کے طور پہ رہے گا، ایک پیسفل بندے کی طرح رہے گا، لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، فراڈ شروع کر دیتے ہیں، پھر وہاں جا کے چوریاں شروع کر دیتے ہیں، پھر وہاں پہ اور غلط کام شروع کر دیتے ہیں، پھر وہاں پہ منصوبے بنانے شروع کر دیتے ہیں، کس طرح ان کو تباہ کریں۔ آپ ہم یہ کسی طرح جائز نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، کسی طرح جائز نہیں، یہ اسلام نہیں آپ کو بتاتا۔ ہاں میدان جنگ میں ہو تو لڑو، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کا جواب دو، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ملک میں امان لے کر آئیں، اس کو ضمانت دیں کہ بھائی آپ محفوظ ہیں، آپ کی جان اور مال میری طرف سے اس کے اندر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی عہد شکنی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد آ کے الٹ شروع کر دیں، سازشیں کرنا شروع کر دیں، پلاننگ کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا دین دیکھیں کیسا پیارا دین ہے، آپ نے ابھی پڑھا ہے نا کہ یہ یہودیوں کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تالمود میں، اور ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اب ہم الٹے ہی کام کریں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا دین نہیں ہے ہمیں تعلیم دیتا۔ ان کے ہاں دیکھو کیسی نفرت پھیلائی جاتی کہ دوسرے کو انسان ہی نہ سمجھو، اس کو دھوکہ دو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نفرتیں پھیلانے کا، پھر وہ لوگوں تو کہتے ہیں اسلام تو اس طرح ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کرو، اسلام تو مارنے کا ہے اور قتل و غارت سکھاتا ہے۔ کیا قتل و غارت سکھاتا ہے، تمہارے تو اپنی کتاب کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عہد شکنی نہیں کرنی چاہے کافر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فقہا نے بہت ساری احادیث کے حوالے سے یہ بات کلیئر کی ہے کہ آپ دار الکفر میں بھی اگر ہیں، یعنی ایسے کافر کنٹری میں بھی ہیں، غیر قانونی طریقے سے کافروں کا مال کھانا جائز نہیں ہے، غیر قانونی، ٹھیک ہے، الیگلی آپ کوئی ان کا مال نہیں کھا سکتے۔ لیگل تو ٹھیک ہے چیز، مثلا آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کوئی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، آپ کوئی اور بزنس کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیگل طریقے نا، لیکن الیگل طریقوں سے آپ ان کا مال نہیں کھا سکتے۔ اور پھر یہ اس کے بعد معصوم بن جانا، وہ تو کافر ہی ہے نا، اصل میں تو اپنی خواہشات پوری کرنے کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بہانہ کر دینا کہ جیسے ہم نے اس دشمنی میں کہ یہ کافر ہے تو ہم نے یہ کیا، کس نے آپ کو کہا کہ یہ جائز ہے، ہم نے اپنا دین تو پڑھا نہیں ہوتا، پھر ایسی کام کر کے ہم اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں دنیا میں، کہ ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا دین تو الٹ بتا رہا ہے ہمیں۔ اگر یہ باتیں سیکھ لیں آج مسلمان، تو یہ حال نہ ہو جو اس وقت ہم دنیا میں بدنام ہوئے ہیں، کہ ہمارے اپنے مسلمان، کافروں کو تو چھوڑیں، ہم اپنے مسلمان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں بتائیں، یہ کہتے ہیں مسلمان سے کام نہ کرو، مسلمانوں کو دیکھ دیا ہم نے بزنس دے کے، مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل ہے، یہ تو ہوتا ہی فراڈ ہے ان کے ساتھ، یہ ہماری اپنی رائے ہے اپنے لوگوں کے بارے میں، کیونکہ آج ہم اس سبق کو بھول گئے، عہد شکنی نہیں کرنی، ہمیں جہاں فائدہ نظر آتا ہے ہم کانٹریکٹ ادھر سے توڑا ادھر شروع کر دیا، کانٹریکٹ نبھانا وہ ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا عہد شکن کے لیے، عہد توڑنے والے کے لیے، اور کہا جائے گا یہ فلاں کی عہد شکنی ہے،